کی مسند لگے ہوئی ہیں کوئی ٹانگ دبا رہا ہے، یہ حسرت سے گزارا مجھ کو، اس نے جب وادیے حسرت سے گزارا مجھ کو، ہر بنے منہ سے میرے خون کا دریا نکلا. اس وقت میں نے شعر کہا کہ ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا، کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا. اپنے آرزوں کا خون پیو اور دریائے خون دل میں بناؤ اور اس دریائے خون سے عبور کر لو، اللہ مل جائے گا. اللہ دور نہیں ہم سے، نفس کو چھوڑو اور اللہ کو لے لو. دعا نفسک و تعال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہاں آپ کیسے ملتے ہیں، فرمایا نفس کو چھوڑ دے اور آ جا. ایک دن تو مر جائے گا، مر کے تو خواہشات چھوڑے خبر بنا لے سنگ مرمر کی، اور کتنی پھولوں کی چادر دوسرے بادشاہوں کے ہاتھوں سے قبروں پر ڈلوا لے، لیکن قبر کے اندر عذاب ہی ہوتا رہے گا. ازغرو چو گورے کافر پر حلق، کافر بادشاہوں کی خبریں مزین ہیں، پھول کی چادریں چل رہی ہیں. مردوں خیر خدایا زل، اللہ کا عذاب ہوتا ایسی جو لوگ حسین پھولوں سے کی چادریں اوڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہر وقت حسینوں کے چکر میں ہیں، ان کے دل پر عذاب الہی ہو رہا ہے. مندروں خیر خدایا زل، جیسے اس قبر کی سنگ مرمر سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ایسی ان حسینوں سے دل کو چین ہرگز نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں سوائے دل پر عذاب الہی کے. آخر حکیم امت کوئی مجدد زمانہ تھے دوستو، فرماتے ہیں اس کا مجازی عذاب الہی. میرا یہی مشن ہے، میرا مقصد حیات اختر کا یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ سے چھڑا کر اللہ سے جوڑوں، اور اپنے دل پر بھی محنت کرتا رہوں. ہے دوسروں کو بازے بریانی پکاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خود منہنی کمزور پڑے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں. بازے ایسے خانسامہ بھی ہوئے کہ جنہوں نے بریانی پکائی اور ان کے کبابوں سے دوسروں کو شبابوں سے آشنا شباب مل گیا ان کے کباب سے، لیکن خود نہیں کھایا. یہ وہ عالم ہیں جو دوسروں کو تصنیف کر گئے اور دوسروں کو ملفظات نوٹ کر گئے مگر کچھ عمل نہ کیا. لہذا ان سے پڑھ کر، ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر پڑھ کر کتنے ولی اللہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی بریانی خود نہیں کھائی، دوسروں کو کھلا دی. اس لیے ضرورت ہے کہ شیخ اور مولوی خود زیادہ عمل کرے. جتنا ماں تندرست ہوگی، جتنا ماں بادام پستہ اڑائے گی، اس کے دودھ سے بچے بھی طاقتور ہوں گے. تو جتنا شیخ اللہ والا ہوگا، جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، اس کی اولاد روحانی کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی طاقت دیں گے. اور اگر محفوظ نوٹ کرنے والا کوئی عمل نہ کرے گا، دوسرے بریانی کھا جائیں گے، اس کو پڑھ کر قیامت تک لوگ آگے اللہ ہوتے رہیں گے، اور یہ ظالم پر ڈبل عذاب ہوگا. ڈبل کیسے ہوگا کہ تم بزرگوں کی باتیں نوٹ کر کے چھاپتے تھے اور خود عمل کیوں نہیں کرتے. سمجھ لو کہ خمیرہ موتی کا بنائے کوئی دوا خانہ اور خود نہ کھائے، اس کا دل جھڑک رہا ہے، تلاش ہے، مر رہا ہے، بے ہوش ہو رہا ہے، اور دوسرے وہ خمیرے چاٹ کر تگڑے ہو رہے ہیں. بس اپنی دوا خود بھی کھاؤ. تو بہرحال یہ بات نصیحت کی عرض کر دی کہ کسی دین کے خادم کی بڑھاپے کو مت دیکھو. مولانا شاہ رحمۃ صاحب داؤد برکاتہم، ایک زمانہ تھا کہ 20-20 میل 15-15 میل پیدل جاتے تھے، اور ابھی اس کا گواہ موجود ہے مولوی حافظ مقتدا حسن علوی. آج بھی وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ لکھنؤ کے تھے، گرد غبار سے آشنا نہ تھے، رومال لکھنؤ والا نازک نکال کر گرد غبار پوچھتے تھے تو مولانا منع کرتے تھے. استاد شاہ رحمۃ صاحب کی خبردار، یہ اللہ کے راستے کے خاک ہیں، ان خاک کے ذرات سے جنت ملے گی، دوزخ کی آگ حرام ہوگی، اس کو کیوں سراب کرتے ہو. تو اب مولانا رحمۃ صاحب کا پیر سوائے کار کے بس پر نہیں بیٹھتے، ہر قدم پر کاریں ہیں. اب لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بزرگ ہے، ارے صاحب یہ ہر وقت پجاروں پر سیر کرتے ہیں، نئی نئی موٹریں آتی ہیں. ایک نادان کا قول ہے یہ، اس نے کہا کہ یہ کیا بزرگ ہیں لوگ کی نئی نئی موٹروں پر چڑھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک گدھے گاڑی پر سوار ہونے والا ہے وہ بہت بڑا ولی اللہ. یعنی ولی اللہ بننے کے لیے موٹروں پر بیٹھنا، جہازوں پر بیٹھ کر جانا، حج کرنا، یہ سب اس کے نزدیک نو ہے. پیدل جاؤ، اونٹ پر بیٹھو، نہیں تب یہ نادانی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آنکھیں مانگو خدا سے. خدا جب آنکھ دیتا ہے جبھی اللہ والوں کی بھی پہچان ہوتی ہے. جیسے سلطان ابراہیم ندم کو ایک وزیر نے کہا، کیسا بیوقوف ہے جس نے سلطنت برف چھوڑ دی اور جنگل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ منڈا بیوقوف ہے. بادشاہ چھوڑ دیا. حضرت نے اپنی سوئی پھینکی اور فرمایا میری آئی مچھلیوں میری سوئی لاؤ. 100,000 مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر آ گئی اور پھر ان کو ڈانٹ لگائی خبردار میری سوئی لاؤ لوہے والی. تو ایک مچھلی نے غوطہ مارا لوہے والی لے کر آئی. وزیر نے جب یہ تماشا دیکھا تو اس نے کہا آہ آہ جس سلطنت بلخ کو اس نے چھوڑا خدا نے اس کی سلطنت تو خشکی کے ساتھ ارے اب تو تری اور دریا کو بھی سلطنت دے دی پانی کا بھی بادشاہ ہو گیا یہ بہروبر شاہ بہروبر ہو گیا. پھر اس نے رویا رو کر پیر پکڑ کر کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. جانور ہو کر مچھلیاں کیا ہیں؟ حیوانات ہیں یا نہیں؟ مچھلیاں کیا ہیں بتاؤ؟ حیوانات ہیں. تو اس نے کہا کہ حیوانات نے آپ کو پہچانا اور میں انسان ہو کر آپ سے آپ کو نہیں پہچانا آپ کو حقیر سمجھا مجھے معاف کر دیجیے اور آپ مجھے سلسلہ میں داخل کر لیجیے اور مجھے تصوف اور حقیقت اور طریقت اور شریعت سکھائیے. اللہ کی رحمت سے وہ بھی ولی اللہ ہو گیا 6 مہینے تقریباً رہا اور پھر وزیر بھی اپنی دولت سمیٹ کر لے گیا. اس لیے کہتا ہوں کہ دوستو کسی دین کے خادم کی بڑھاپے کی عائش کو مت دیکھو عزت کو مت دیکھو. ان جس مجاہدے کے وار سے گزرے ہیں اگر آپ سن لیں تو آپ دل پر ہاتھ ہو کلیجے پر ہاتھ رکھ لیں گے اور رونا شروع کر دیں گے. لہذا یہ ایک بہت بڑی نصیحت شیخ فرما گئے اللہ کو جزا خیر دے اور شیخ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. بعض کریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث نے بڑی عمدہ نصیحت کی کہ بزرگوں کے اپنے بزرگوں کے جوانی کے حالات معلوم کرو. بڑھاپی میں تو دیکھو گے کہ بھائی وہ تھا کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی یہ ہدیہ لا رہا ہے کوئی ایسا ہے بھائی واہ کیا ہے پیری مریدی میں بڑے مزے ہیں بھائی یہ تو اچھی بزنس ہے لیکن تم بھی کر لو بزنس. مگر بہت سے بزنس والے جہنم میں جائیں گے جو قبروں کو بجوا رہے ہیں ایمان پر ڈاکہ مار رہے ہیں اور لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں. یہ آسان بات نہیں ہے. جو شخص صحیح سنت اور شریعت پر بندوں کو اللہ کے چلائے اور حضور شریعت کو قائم رکھے اور بزرگوں کی صحبت خود بھی مربع بنا ہو یہ نہیں کہ مربع نہ بنے اور مربع بننے کا شوق رکھتا ہے. بتاؤ پہلے آدمی مربع بنتا ہے اس کے بعد مربع. پہلے شاگرد بنو پھر استاد بنو. ایک آدمی کہے کہ انسان مجھے شاگرد بننے سے مناسبت نہیں ہے مجھے تو استاد بنا لو. تو جو کبھی شاگرد نہیں ہوگا وہ استاد بن سکتا ہے. ایک چیلا گیا ہندوستان میں کسی گرو کے پاس ہندو چیلا بھی ہندو گرو پیر کو کہتے ہیں ہندو لوگ. اس نے کہا گرو جی مجھے بھی اپنا چیلا بنا لو. تو گرو جی نے کہا چیلا بننا تو بڑا مشکل. تو کہا پھر مجھے اپنا گرو ہی بنا لو. اگر چیلا بننا مشکل ہے تو گرو بنا لو نا مجھے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے درد محبت سے آشنا کر. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے درد محبت سے آشنا کر اور ہمیں جذب کر لے. ہم مٹی کی طرح پڑے ہوئے ہیں مٹی پر. خدا تعالیٰ اپنے جذب سے ہم کو اپنی راہ غیر محدود کو طے کرا دے اور سب کو اللہ والا بنا دے. اس خانقاہ کو بین الاقوامی محبوبیت عطا فرما دے اور بین الاقوامی فیض گاہ بنا دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بچوں کو بھی ہم کو بھی ہمارے بچوں کو ہمارے سب دوستوں کو جو بھی یہاں آتا اللہ کوئی محروم نہ جائے. جو یہاں آوے محروم نہ جاوے. دلی کی زبان بول رہا ہوں. اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے. سوا کر رہا ہوں. ہاں
جیسے ہمیں محبت ہے اور جیسے ہمیں شیخ کی ہماری عظمت ڈالی ہے ایسی
مدد ملے
اللہ
ہماری عظمت ڈالیے. اللہ
بولے بیٹھے تو پیٹ کے بیٹھے گے ایسا نہ کرو گے.
اللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک
بڑے پیارے بیٹے
اور میری اولاد بھی اللہ تعالیٰ مولانا مظہر صاحب کے درجات کو غلط بنایا. شاہ حضرت حق صاحب دام بتاتا ہوں میں ان کو خلافت بھی مدینہ پاک سے اور اللہ تعالیٰ اس خلافت کی لاج قائم رکھے اور ان سے دین کا خوب کام لے اور خانقاہ کو ان سے گرم فرمائے. ان کے سینے میں درد بھرا دل رکھ دے اور عبداللہ میاں کے لیے اور سارے میرے پوتوں نواسوں کے لیے سب پوتوں کے لیے سب نواسوں کے لیے عبداللہ میاں جو سب سے چھوٹے ہیں ان کے لیے خاص طور سے بھی دعا کرتا ہوں. مگر سب خاص ہیں کیونکہ پھر اگر سب کو خاص نہیں کہوں گا تو آپس میں پھر حسد پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے سب پوتوں کو سب نواسوں کو اور پوتیوں کو نواسیوں کو بہو کو بیٹی کو اور سب گھر میں کو سب کو اللہ تعالیٰ اور آپ سب کو بھی آپ کے گھر والوں کو سب کو صاحب نسبت اللہ والا بنا دے. درد بھرا دل عطا فرما دے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
اس کے دل میں اپنی لڑائی آ گئی، لہٰذا حضرت سے دشمنی کی پیسے کے لیے، پیسے کے لیے، یعنی اس نے کہا تنخواہ بڑھا دی گئی، حضرت نے کہا اس وقت گنجائش بس یہیں سے اس کو شروع ہو گئی عداوت نقدو شریف کی. اس کے بعد پھر اس نے حضرت سے، حضرت نے اس کی گرفت کی، سختیاں کی، تو اس پہ اس کو بوز اور رہا. سونا اصلی جو ہوتا ہے جب اس کو سختی میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اور نکھر جاتا ہے، اگر سونے کو آگ میں ڈالیے تو اور چمک جاتا ہے. تو جو لوگ اہل ایمان اور باوفا ہوتے ہیں ان کو جب آزمائش ہوتی ہے تو اور نکھر جاتے ہیں، اور فرما بردار ہو جاتے ہیں جب ان پر ڈانٹ پڑتی ہے. جو اس عمر میں حضرت نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ کس کس بات پر، بچے کو معلوم ہے مزل میں مولانا کو اور عشت کو معلوم ہے سفر وغیرہ میں، لیکن میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ حضرت کی مجھے اور محبت نصیب ہوگی. یہی یہ ڈانٹ ہمارے قیامت کے دن کام آئے گی انشاءاللہ. جس نے اللہ والوں کی ڈانٹ برداشت کر لی، اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ سے وہ محفوظ ہو جائے. تو اس ظالم کی میں ہی کہتا ہوں اللہ ہم سب کو بچائے اس عذاب سے. کتنا بڑا عذاب ہے کہ اپنے شیخ کو وہ خط لکھ رہا ہے جو کافروں کو لکھا جاتا ہے، ایسا مجدد جو زمانے کا مجدد، 1500 کتابوں کا مصنف، جس بڑے بڑے علماء ہندوستان، مشاہیر علماء ہند ان کے قدموں میں تھے حضرت حکیم الامت کی. ہمیں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اتنی کتاب کسی نے لکھی ہو اس 100 برس 200 سال کے اندر، اور اس کے پاس علماء اتنے رجوع ہوئے ہیں. آپ مثال لائیے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ حکیم الامت کی مجدد ہونا تو بالکل واضح ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ کام امت میں پھر کسی سے نہیں ہوتا. لاہور میں دکھاؤ کوئی عالم جس سے 1500 کتابیں لکھی گئی ہیں. لاہور نام لو کسی عالم کا جس سے اتنے علماء رجوع ہوئے ہیں. اب میں آپ کو علماء بتاتا ہوں، دیکھیے، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی محمد حسین نصری رحمۃ اللہ علیہ، اب مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی، اتنے علماء مشاہد جو ہندوستان کے، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، بیٹھے حضرت سے مجاز صحبت بھی تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بھی تھے. آپ سوچیے، اس لیے مولانا رسول خان صاحب، مولانا رسول خان صاحب کو جانتے ہیں، اور مولانا ادریس صاحب کا علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرت جو بڑے بڑے علم فضل کے آپ سورج تھے، ان کی مثال
یہاں سے ان کا زیادہ رجحان مولانا حسین احمد مدنی
کتاب سے لنگلا، یعنی چھڑی لے کر الگ عذر تھا. میں نے بڑے میدان میں میرے شہر ٹھہرے تھے، صاحب راؤ صاحب خود تشریف لے گئے. آہ یہ تو رونا ہے کہ جب جو جن کے بڑے جہاں جاتے تھے آج ان کے چھوٹے اکڑے بیٹھے ہوئے. حضرت نے میرے سامنے فرمایا مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، میں خود حاضر ہوتا. فرمایا نہیں، الخادم یزار، جو آتا ہے باہر کے ملک سے اس کی زیارت کی جاتی ہے. جناب یہ تو آپ کو دیکھا حال ہے. اور ہمارے میرے شیخ یہاں تو برابر آتے تھے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ، شاید کبھی نارا کیا ہو محمد بن نوری کو لے کر، اور ہر اتوار کو حضرت کے یہاں مجلس ہوتی تھی. اور مولانا مفتی شفیع صاحب جیسے حضرات آنکھوں سے دیکھا ہے، برابر نازم آباد کا مکان بھرا رہتا تھا ان علماء سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا ہم کو عقل کے عذاب سے بچائے. کسی صاحب نسبت بزرگ کے بارے میں زبان مت کھولو، چاہے وہ آپس میں لڑتے ہوں، اس لیے کہ شہزادے ہیں، ایک دوسرے سے کو کہہ سکتے ہیں. ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ ہم ان پر تبصرہ کریں. جیسے کہ کسی کے دو بچے آپس میں لڑ جائیں تو ابا تماچے مار دیتا ہے، مگر اگر محلے والے اس کو غیبت کریں تو بہت سخت ناراض ہوتا ہے. اگر وہ گورنر یا وزیر اعظم یا ہو تو گرفتار بھی کرا لے گا، پٹائی بھی کروا دے گا. اسی لیے ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے فیصلہ لکھا کہ صحابہ کے آپس کی جنگ کے تذکرہ پڑھو بھی مت، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے خون سے ہمارے ہاتھ کو محفوظ فرمایا تو ہماری زبان ان کے بارے میں کیوں ملوث ہو؟ وہ آپس میں ان کا معاملہ، وہ سب حق پر تھے، وہ لڑے اللہ کے لیے لڑے، ان کو اجر ملے گا اس پر، اجتہادی خطا پر ثواب ملتا ہے چاہے وہ خطا ہی کیوں نہ ہو، اگر صحیح اجتہاد ہے تو دو ثواب، اگر خطا ہو گئی اجتہاد میں تو ایک ثواب ملے گا. لہذا صحابہ سب مخلص تھے، سب سے اللہ راضی ہے، اور وہ ان کو چاہتے ہیں ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کرو، بادشاہ کے شہزادوں کا فیصلہ بادشاہ کے حوالے کرو، ہم لوگ رعایا ہیں، ہمارا منہ اس قابل نہیں. ایسی وقت کے اس وقت کے اولیاء اللہ علماء دین جو ہیں، جیسے کہ آپس میں کانگریس اس کا ہوا، خاص کر یعنی اور چھوٹی جو ہے وہ تو بہت سی اس میں بددین بھی تھے، جنہوں نے گاندھی کو شہید کہا، جنہوں نے لال پور تک لگا لیا، جنہوں نے رام رام سب تک کہا، اتحاد مسلم ہندو مسلم، اور گائے کو سجا کر گوشالہ میں لے گئے تاکہ یعنی وہ گائے کی قربانی سے ہندو مسلم اتحاد ٹوٹ جائے. پھر جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تماشا دیکھا تو خود رجوع کیا، بالکل غلط، مولانا تھانوی جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. اتنے خطوط معافی نامے کیا ہے، حضرت نے فرمایا کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کا، اگر کانگریس کی شرکت جو ہے یہ یعنی دینی موت کے مترادف ہے. کھڑاؤں پہننے لگے تھے گاندھی کی نقل میں. اس مولوی کو میں نے دیکھا جونپور کی شاہی مسجد کا امام تھا، اس نے برسر منبر اعلان کیا کہ گاندھی شہید ہوا ہے، نعوذ باللہ. یعنی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حقیر امت کی مرکز سے ہدایت ہوئی ہے زیادہ ترین لوگوں کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گاندھی مردود ہے، طاغوت اکبر ہے، اس کو امام مہدی بنا رہے ہو تم لوگ. اور کہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو نعوذ باللہ گاندھی ہوتا، ایک قولی بھی موجود ہے. اور اس مضمون پر جو میں پیش کر رہا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری کے دستخط ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں، مولانا اعزاز علی صاحب گویا فاضل دیوبند کے اندر جو بہت ہی فقہ کے گویا خاص استاد تھے، ان کے دستخط ہیں، مولانا عبداللطیف صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپوری ہیں، ان کے دستخط ہیں اس مضمون پر جو میں پیش کر رہا ہوں. اس لیے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت بڑا احسان اللہ نے فرمایا کہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ بات ہو گئی. آخر میں سب نے معافی نامے لکھے، جب دیکھا کہ ہندو مسلم اتحاد میں دین جا رہا ہے، اسلام جا رہا ہے، اور لوگ ہندو کی طرح رام رام جنازوں میں کرنے لگے ہندوؤں کے، تو حضرت تب لوگوں نے معافی نامے لکھے حضرت کو، پھر حضرت نے اخبار یا رسالے میں لکھوا دیا کہ بھائی معافی مت مانگو، سب کو معاف کر دیا. یہ چیز ہوتی ہے. خیر تو میں کہہ رہا تھا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے کسی پر تبصرہ مت کرو، خصوصاً جو جن کو اکابر نے بھی ہمارا احترام کیا. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرائے میر میں ہمارے جلسے میں بلایا، بیت العلوم کے جلسے میں، اور دونوں بزرگ معانقہ بغلگیر ہوئے، اور حقیر امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ حضرات ایک اپنا اجتہادی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے میں سب کو منع کرتا ہوں کہ خبردار، یہ جو نیچوں لوگوں نے جو گڑبڑ کیا ہے ان سے تو مجھے بغض ہے، اور اللہ سے جو جا چکے خدا ان کو معاف کر دے آخرت میں. لیکن ان لوگوں کا اس خطا جو جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی، اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھو، اور ہماری زبان کو خاموش رہنا چاہیے، بس فائدہ اسی میں ہے. جو سوپ ہنسے تو ہنسے، چھلنی ہنسے جس میں 72 چھید، ہم اپنے گناہوں کو تو دیکھیں گے، ہمارا منہ اس قابل ہے. اس لیے کسی ولی اللہ کی توہین مت کرو. جس طرح سے کسی نبی کی توہین سے ایمان چلا جاتا ہے، اسی طرح کسی ولی اللہ کی توہین و گستاخی سے نسبت مع اللہ کی برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ حضرت حقیر امت نے لکھا ہے. اولیاء اللہ کے انکار اور گستاخی سے کفر تو نہیں ہوتا، لیکن برکت جو ہے تعلق مع اللہ کی نسبت کی ختم ہو جاتی ہے. خیر تو میں بات تو اس پر تھی کہ انہوں نے ایسا لکھا کہ پھر اتنا ستایا کہ حضرت کو ایک رسالہ شائع فرمایا حضرت نے، موزی مرید، اور اس کے خطوط شائع کر دیے، اپنے خطوط بھی شائع کر دیے. اس کا نام موزی مرید، میں نے پڑھا، یہ آنکھوں سے دیکھا، السلام والا من طبل ہونا، جو کافر کو خط لکھا جاتا ہے وہ اس نے لکھا، اس لیے عقل کے عذاب سے پناہ مانگتے ہو. اچانک دل پھر جاتا اللہ فنانگ نہیں. اپنے بڑوں سے بعض شاید اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان بغاوت کر بیٹھتا. دیکھ لو اتنا عالم اتنا قابل کہ اردو تقریر کو حکیم الامت کے واضح کو عربی میں لکھ رہا ہے اور عقل پھر بھی. آخر میں بہت پریشان ہوا. اللہ والوں کو ستانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا. اتنا پریشان ہوا کہ بھوکوں مرنے لگا تو حضرت نے اس کو منیاڈر بھیجا. اتنی اذیتوں پر بھی حضرت نے اس کو ہدیہ بھیجا مگر ظالم نے اسے واپس کر دیا. تکبر انا. آخر میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخر میں پھر کوڑھی ہو گیا, وہ سارا جسم سو گیا اور بہت بری طریقے سے خدا بس معاف کر دے اس کو. آخرت کے حق میں اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا اللہ تعالیٰ تو بھائی سب لوگ دعا کرو. مولانا شاہ محمد احمد صاحب اس وقت بھی دعا مانگ لو اللہ تعالیٰ حضرت کو خوب اچھی صحت عطا فرمائے, ان کی زندگی کو اور بہا دے, جملہ دین کے خادموں کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے, اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب حضرت مولانا شاہ راوحق صاحب دعوت برتا ان بزرگوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, ان کے صدقے میں ہم سب کی زندگی کو برکت عطا فرمائے, صحت و قوت و دین کی خدمت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گھر والے جو بیمار ہیں, بیٹی بیمار ہے, اللہ اس کو خوب اچھی صحت عطا فرما. مولانا مظہر کی والدہ بیمار, ان کو بھی اللہ خوب اچھی صحت عطا فرما. ہم سب کو اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے, سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ذی الجلال والاکرام صلی اللہ
علیہ وسلم. ان کے متعلق کیا سوچ ہے؟ اللہ جی مولا جی یہ مولا احمد رضا یہ حاجی امداد اللہ خلافت کے مریض تھی, یہ صحیح ہے؟
بالکل نہیں, حاجی صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا. حاجی صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا. دین کو یعنی آپ ان کے وسایا کو اگر پڑھنے بس اس دائت کے لیے کافی. ابھی میں ملتا ہے لاہور سے مکتبہ دربار داتا گنج یا نام اس کا کچھ ایسے ہی, وہاں سے منگوائیے وسایا, وسایا شریف. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حسب ذیل چیزوں کی فاتحہ دی جائے. وہ میں نے منگایا تھا تو میرے پاس ایک آدمی آیا نیو کراچی سے کہ صاحب میں فاتحہ کرانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کون سی فاتحہ کراؤ گے, دو بندیوں والا یا خاصا والا بریلی والا؟ کہنے لگے مجھے تو میں تو بریلی والا ہوں. تو میں نے کہا کہ 2000 روپے دے دو, ابھی دیکھ لو پہلے لسٹ دیکھو انار کا. پہلے اس کو سنایا اس کو کہ خاصا لکھتے ہیں کہ میری فاتحہ دی جائے, بریانی, شامی کباب اور قیمہ بھری کچوریاں, قیمہ بھری کچوریاں, ماش کی پرہری دال, ادرک پڑی ہوئی میں لوازم, اور اس کے بعد انار کا پانی, سیب کا پانی, کھلا پانی, اور یہ وہ سوڈا, آخر میں سوڈا واٹر کی بوتل. ہضم کیسے ہوگا خبر سوڈا واٹر کی بوتل, یعنی 20-21 کھانے ہیں اس کو. میں نے کہا یہ اس کی فاتحہ کر دو, 2000 روپیہ لے ڈالو. تو بھاگا اس چلو بھائی تمہاری تو ہے وہ. تو اس لیے کہتا ہوں کہ اگر میں نے کہا کہ یہ ایسا یہ وصیت نامہ جو ہے یہ خود بتاتا ہے کہ یہ پیٹو طبقہ ہے, یعنی یہ وصیت میں تقوی اور اللہ کے راستے پہ جان دینے کی وصیت کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی کسی صحابی نے ایسی وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے حسب ذیل چیزوں کی لسٹ دے رہا ہوں؟ اسے سے اندازہ کرو کہ یہ شخص کیا اللہ سے پناہ مانگو اور آئندہ سے نماز بے عزتی کی پیچھے مت ہو, ورنہ پھر سمجھ لو دہرانی پڑے گی. امید کیونکہ مفتی شفیع صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر یقینی عقیدہ کا بالکل یقین نہ ہو تو دہرانی واجب نہیں, لیکن خطرہ ہے. اکثر یہ جو معلومات کی گئی, یعنی ایئرپورٹ پر ایک امام ملا ایئرپورٹ کی مسجد میں, منظر میاں نے خود پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا عقیدہ حاضر ناظر کا تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا عالم الغیب ہیں؟ تو کہا ہاں میرا دونوں عقیدہ ہے. تو منظر میں وہیں نماز دہرانی تو یہ بہت ضروری ہے.
میرے مسجد میں گئے پڑی کہ بھائی امام وہیں روکا, انہوں نے سلام کرتے ہی آپ کی عقیدہ تو نہیں روکنے تو مطلب میں دوہراتا ہوں جا کے
دکھا. وہ جس زمانے میں ہماری ان کی جنگ تھی مسجد توڑنے آئے تھے, اس زمانے میں بھی انہیں کے پارک میں ٹہلنے جاتے تھے. اللہ دل ہوتا ہے ہر ایک کا, اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ یعنی واقعی بات یہ ہوتی ہے اللہ سے ہر خط سلام کی عقل مانگو, سلام کی عقل مانگو کہ سارے علماء کے نزدیک ہماری مسجد میں جائز ہے نماز. ابھی تک وہ فتویٰ ان کا یہ ہے کہ مسجد ضرار ہے, نماز جو پڑھے گا دورانی پڑے گی. میرے سامنے دو آدمی آئے ان کا صاحب مجھے مسجد دور میں یہاں پڑھ رہا ہے سب نماز دورانے کا فتویٰ ملا ہے, تو پھر وہ نمٹاؤں گیا وہاں سے جا کے اس کو اطمینان ملا ورنہ نہ جانے کتنی نماز دورانی پڑتی ہے. اللہ یعنی کتنے بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. خدا تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے اس کو. بہت بڑا ظلم ہے کسی مسلمان کی مسجد کو مسجد زرار کہنا. مسجد زرار تو کافروں کی مسجد تھی. مسجد زرار کی تاریخ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جو مسجد اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازش کنگ اور مشورے کرتا ہوتے ہوں کافروں کے, اس کا مسجد زرار. لیکن جب انسان کبر آ جاتا ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ مفتی ولی حسن نے خود نماز یہاں پڑھی ان کے استاد نے اور پڑھائی نماز. مولانا سلیم اللہ خان کی نماز یہاں ہوئی, مفتی رشید احمد صاحب کی نماز یہاں ہوئی, بلکہ انہوں نے مسجد قبلہ درست کر کے پہلی نماز مغرب پڑھا کر فرمایا آج سے شرعی مسجد. مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہ کی نماز یہاں ہوئی اور مولانا عیسو الربانی صاحب کی یہاں نماز ہوتی. مفتی صدر مفتی دیوبند مفتی محمود حسن گنگوئی نے آ کے یہاں نماز پڑھی. اب کیا کہیں, بس ماں رفیع عثمانی ماں تقی عثمانی سارے علماء ہند پاک کے سارے علماء, ایک عالم کی بھی کوئی ثبوت نہیں آ سکتا ایک عالم کی بھی. لیکن بس یہ کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ سے ہر وقت حق پرستی اور استقامت مانگی. میں تو یہی کہتا ہوں کہ خدا اس کو اس ذمہ سے توبہ نصیب کرنا, اور اللہ اگر آپ کے علمی اس کی ہدایت نہ ہو تو اس کو مغلوب مقہور کر کے اتنی دور مطرود کر دے کہ نام و نشان بھی اس کا نہ ہو. مگر پہلے ہدایت کی دعا مانگا. کسی مسلمان کی مسجد کو مسجد زرار کہنا گویا کہ ہم لوگ کافر ہیں, یہی تو مانے ہوئے اس کو. میرا آدمی کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایک مولوی بھی تو ہو, کوئی عالم, ایک عالم بھی اس کے ساتھ نہیں, لیکن پھر بھی ابھی تک. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں جس وقت یہ مسجد کو توڑنے کے لیے سارا جمع ہوا یہاں, تو میں الہ آباد میں تھا, ان کا ٹیلی گرام ملا, مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے پاس تھا. حضرت نے اعلان کیا جلدی جلدی مولانا قبل الزما اور مولانا سب بڑے بڑے علماء ان کے جو خلیفہ, جب آؤ جلدی. قاضی صاحب تھے شاید, قاضی صاحب سے پوچھو. حضرت نے ہاتھ اٹھایا, بس ہمارا سہارا تو اللہ ہے اور اللہ والوں کی دعائیں. حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور کہا جلدی دعا کرو, کیونکہ بہت پریشانی کا ٹیلی گرام بھیجا تھا مزلمی اکیلے تھے بیچارے. پھر حضرت مولانا شاہ روح صاحب کے یہاں فوراً میں پہنچا. حضرت نے بھی جلدی سے وہ ختم خواجگان جو دعا وہاں دعا کیا اور فوراً آدمی بھیجا لاہور. حضرت نے آدمی لاہور بھیجا کہ دیکھو کیا معاملہ ہے, کیونکہ مجھے حیدرآباد بمبئی وغیرہ کا میرا سب پروگرام ختم کرنا پڑا. یہاں سے آ کے مزلمیا سے بات کر کے جو گیا تو اس نے بتایا آدمی سے سب پریشانی ہے وہاں. تو پھر حضرت نے اجازت دی, واپس آنا پڑا. راستے بھر دعا مانگتے ہوئے آئے. اللہ تعالیٰ نے جس نے اعلان کیا تھا کہ عید شہید بجا دیں گے, اللہ نے عید شہید چڑھا دی, عید بڑی چڑھا دی. اور آج مسجد زرار کا فتویٰ دینے والوں کو کسی یعنی ہماری مسجد میں اب جگہ نہیں ہے, پانچ سات سفید باہر بھی ہو رہے ہیں. اور اگر اور ہم انتظام اچھا کر لیں تو اور لوگ آ جائیں گے. وہی یہاں ایمان و یقین بنا. میں یہ سمجھتا ہوں مزمیہ کا مجاہدہ اس کے بعد ہی ان کو خلافت عطا ہوئی. اگر مجاہدہ غم نہ پہنچایا جائے تو آدمی کے دماغ میں نشہ آ جائے بڑا ہی. بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پھر جمعے کا مسئلہ بھی کتنی پریشانی ہوئی. جب جمعہ شروع کیا تو پھر وہی کمشنر ڈپٹی کمشنر بھاگے جا رہے بند کرایا جائے بند کرایا جائے. ارے بھائی ہم کوئی سنیما کھول دیں. مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو جس مسجد کو مسجد اللہ شرعی ہے وہاں جمعہ بھی شروع کرو. صلح باطل ہے, اس کے خلاف کام کرو. یہ صلح جائز نہیں ہے. کسی کو صلح حدیبیہ کافروں کی صلح, کافر مکلف نہیں ہوتا جزیات کا, لیکن مسلمان تو مکلف ہوتا ہے. لہذا مفتی وزیر صاحب نے پہلا جمعہ پڑھایا. ہمارے ہمیں مفتی ہی ملے ہمیشہ. ہیں
صلح کی جائے
ہاں جو صلح ظلم پر کی جائے وہ مردود ہے ظلم. بخاری شریف میں امام بخاری نے اس کا باب مانا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ سنیے عید بقرعید کیسے شروع ہوئی. حضرت مولانا الرحمٰ صاحب سے میں نے عرض کیا کہ آج کل عید بقرعید کے میدانوں میں فوٹوگرافی ہو رہی ہے اور مسجد کی دریاں لے جاتے ہیں میدان میں جو بالکل جائز نہیں, اور امام لوگ سب معانقے کی اور فضیلت بیان کرتے ہیں جبکہ اکابر علماء دیوبند نے معانقوں کو بدعت قرار دیا خاص کر عیدگاہ میں. باہر گھر میں کوئی کر لے سڑکوں میں کر لے لیکن مسجد میں بالکل متصل کرنا اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, بالکل بدعت ہے. اس لیے کہ صحابہ سے ثابت نہیں, لوگ اس کو جز سمجھنے لگے عید کا جز. حضرت نے فرمایا کہ ہردوئی میں سڑکوں پر بھی نماز ہوتی ہے لیکن ایک آدمی بھی معانقوں کا نہیں کرتا. تو مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ تم عید بقرعید بھی شروع کر دو, اور پھر کیا فرمایا دیکھو فرمایا حکیم الامہ خانوی نے بھی اپنی مسجد میں عید پڑھی عید بقرعید پڑھایا کرتے تھے. حالانکہ قریبی میدان ہے تھانہ بھون, میں نے خود دیکھا کہ حضرت کی خانقاہ سے مشکل سے جیسے یہاں سے سمدانی ہاسپٹل یا تھوڑا سا اور آگے عید کی نماز ہوتی تھی. وہاں کوئی پیشاور تھا سرکاری امام خاندانی ہوتے ہیں وہاں, یہ بھی جذمانی ہوتی ہے یعنی جاگیر کی فلاں خاندان میں وہ حضرت وہاں نہیں پڑھتے تھے. یہ بات حضرت مولانا راؤ صاحب نے سنا تو مجھے بڑی قوت ملی, میں نے مفتی صاحب سے مشورہ لیا اور مفتی صاحب بھی عید کی نماز اپنی مسجد میں پڑھا رہے ہیں. فتنے کا دور ہے کیا کیا, جہاں منکر باتیں ہوں وہاں تو شرکت جائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم یہاں اپنے ممبر سے اپنے بزرگوں کا مسلک تو پیش کرتے ہیں, دوسری جگہ ہم کیا کر سکتے ہیں, خاموش مظلوم بنے رہو. سمجھ میں آ گیا بھائی تمہارے الگ کا دل تراشا لوگوں کو. فریاد کرتے ہیں گر سبھی کر دین اے شیر آفرین, ہم نے تو کتا پن کیا, یعنی آپ کی نافرمانی گناہ کرنا گویا کتا پن ہے, بلکہ کتے پن سے بھی زیادہ برا ہے کیونکہ کتا پھر بھی اپنے روٹی دینے والے کو دیکھ کر دم ہلاتا ہے اور اظہار محبت اور اظہار شکرن کہتا ہوا ہے شکرن دم ہلا کر. لیکن انسان ایسا ناشکرا ہے کہ جس اللہ پاک کا دیا ہوا کھاتا ہے اسی کے خلاف اس غذا کی پیدا شدہ طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. تو فرماتے ہیں گر سبھی کر دیں اے شیر آفرین, اے شیر پیدا کرنے والے ہم سے تو کتا پن ہو گیا یعنی گناہ ہو گئے نافرمانی ہو گئی نالائقی ہو گئی, لیکن آپ تو شیر پیدا کرنے والے ہیں. شیر را نگمار برنازی کمی, اس انتقام کی جگہ آپ کے اندر ایک شان انتقام بھی ہے, جہاں شان کرم ہے شان فضل و رحمت ہے آپ کے اندر ذل انتقام, آپ کا ایک نام ذل انتقام بھی ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں تو انتقام بھی لے لیتے ہیں. جب آپ کسی سے غصے میں ہوتے ہیں غضب آتا ہے آپ کو تو غضب کی تعریف ہی ہے ارادۃ الانتقام من الوساط, اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو ہماری طرح نہیں آتا کہ آنکھیں لال ہو جائیں گردن کی رگ پھول جائے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی معنی یہ ہے ارادہ کر لینا نافرمانوں سے ان کو ذلیل و خوار کرنے کا اور ان کو عذاب دینے کا. المراد بغضب اللہ, اللہ کے غضب سے کیا مراد ہے کہ ہماری طرف ان کی آنکھ لال ہو جاتی ہے یا انتساخ ہے تو اوداج ہو جاتی ہے, انتساخ ہے اوداج یعنی رگوں گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں, نعوذ باللہ. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے کسی کی نالائقی و نافرمانی مسلسل بار بار شکست توبہ دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اس نالائق کو رسوا کرنے کا, کیوں بہت گزری تو راہ رسوا کرنے کا. لطف حق باتوں مواصل حق مند, اللہ کا کرم تمہارے ساتھ مواصلات کرتا ہے موقع دیتا ہے شاید اب توبہ کر لو شاید اب توبہ کر لو. لطف حق باتوں مواصل حق مند, اللہ تعالیٰ کا کرم مواصلات کرتا ہے کہ شاید بھی نالائق اب توبہ کر لے اب توبہ کر لے, لیکن جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ ظالم عادی مجرم ہو رہا ہے یعنی گناہوں کو اپنی غذا بنا رہا ہے, گناہوں کو اپنی غذا اور خوراک بنا رہا ہے, لغزش نہیں ہے لغزیدن نہیں ہے, لغزانیدن ہے. لغزیدن مانے پھسلنا, اور لغزانیدن مانے نفس کے مزے اڑانے کے لیے اپنے کو پھسلانا. دونوں میں فرق, دونوں میں فرق. ایک تو انسان اللہ کے خوف سے تقویٰ سے رہتا ہے, کبھی پھسل گیا تو لغزیدن اور لغزانیدن میں فرق. بتاؤ فارسی دان لوگوں, یہاں تو تم فارسی جانتے ہو نا, سمجھ رہے ہو نا, یہ دیکھو یہاں فارسی مادری زبان کی فارسی والے موجود ہیں, افغانستان کے لوگ, ایران کے لوگ. تو جب اللہ پھر ارادہ کرتا ہے انتقام کا, اسی لیے غضب کا ترجمہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر الرمانی میں فرمایا, المراد بغضب اللہ, اللہ کے غضب سے کیا مراد ہے؟ انسانوں کے غضب کی تو تعریف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ المراد بغضب البشر. انسان جب غصہ میں آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الغضب جمرۃ, غصہ ایک آگ ہے, ایک آگ کا شعلہ ہے. فتوقد فی قلب بنی آدم, بنی آدم آدم علیہ السلام کے اولاد کے دل میں وہ روشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر اے لوگوں تم نہیں دیکھتے ہو, سرو عالم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا تم نہیں دیکھتے ہو, بلا حق کی آئیں نہیں کہ غصے والے کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, اور وہ انتفاق اور داجی ہی, اور اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں, موٹی موٹی ہو جاتی ہے غصے میں, کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ یعنی یہی دلیل ہے کہ یہ آگ ہے غصہ. لیکن وہیں اسی کے نیچے علامہ علوسی فرماتے ہیں, مگر جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو وہاں یہ نہ خیال کر لینا. فرماتے ہیں اللہ کے غضب کے معنی ہیں ارادۃ الانتقام من الوساط و انزال العقوبت بہم, یعنی اللہ ارادہ کر لے نافرمان کے ساتھ انتقام لینے کا, اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا, اور ساتھ ساتھ اس پر کوئی عذاب نازل کرنے کا. وہ انزال العقوبت بہم, اور ان کے ساتھ کوئی عقوبت سزا اپنی نازل کرنا چاہتا. پھر نانی یاد آ جاتی ہے, جو بڑے بڑے مجرمین سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا گناہ کیا اب تک تو اللہ نے پکڑا نہیں, جب پکڑتا ہے تو پھر سمجھ لو اس وقت بڑے بڑے تگڑے پہلوانوں کی بھی ہڈیاں پسلیاں آنکھوں سے میں نے دیکھی. گنڈا ٹیکس وصول کرنے والے کو میں نے ناظم آباد میں دیکھا کہ جب اللہ نے اس کو پکڑا تو پیشاب رک گیا, گردے میں پتھری پڑ گئی, گردے بیکار ہو گئے, سوکھ کی ہڈی چمڑا ایک دم چاہتے ہیں چرپائی پر پڑا ہوا. میں نے اس کے گھر والوں نے بلایا مجھے, اس وقت دواخانہ وغیرہ نہیں کرتا تھا, مزرمیاں چھوٹے تھے, مولانا مظہر. میں نے دیکھا تو مجھے ایسی عبرت حاصل ہوئی کہ اس شخص کو کبھی اس کا ہوش بھی نہیں تھا کہ کبھی میں چرپائی سے لگ جاؤں گا. ڈنڈا لیا, جس دکان کو ایک ڈنڈا دکھایا, لاؤ ٹیکس یعنی پیسہ لاؤ, ظالمانہ. کبھی اس لیے گنہگاروں کو جس بات کو بھی سوچنا چاہیے ہم گنہگاروں کہ کبھی ہماری یہ طاقتیں صاحب فراش ہوں گی اور ہم چرپائی سے لگے ہوں گے, کسی کو فالج گرا ہوگا, کسی کو لکوا گرا ہوگا. خدا تعالیٰ ہم سب کو آپ سے رکھے, سلامتی اعضا کے ساتھ اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے, اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ اٹھائے. لیکن گناہ چھوڑنے میں دیر نہ کرو دوستو. مولانا فرماتے ہیں گر سگی کر دیں میں شیر آفری, ہم سے تو کتا پن ہو گیا لیکن آپ شیر پیدا کرنے والے ہیں. شیر را مگمار برماسی کمی, اپنے شیروں کو ہماری پیٹھ پر نہ مسلط کیجیے, کیونکہ جب کتا شرارت کرتا ہے جنگلوں میں تو شیر اس کی پیٹھ پر آ جاتا ہے اور اپنا پنجہ گڑا دیتا ہے, اور کتے کی زبان دیکھو ادھر میرے ہاتھ کی طرف اتنی بڑی نکل آتی ہے. شیر کی حیبت اور شیر کی تکلیف جب پنجہ گڑاتا ہے, جب اللہ عذاب دیتا ہے تو بڑے بڑے گنہگاروں کی زبان اتنی نکل جاتی ہے, پھر خدا یا خدا یا خدا کرتے ہیں, اور جب تک جان و صحت تھی تو یا خدا کے بجائے یا شیطان کرتے ہیں. کہ شیطان آئے کوئی راستہ دکھائے گناہ, سخت عذاب الہی کا راستہ ہے, خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ عذاب الہی کا راستہ ہے. کبھی ایسی صورتوں کو قریب نہ بیٹھا لو جن سے نفس میں حرام مزہ درآمد آنے لگے. کوئی بھی ہو, محتمین ہو, استاد ہو, طالب علم ہو, ایسی صورتوں سے یوسف نے اپنی آنکھ مت بند کیا کرو, بتایا کہ آنکھ بند کر کے مت سنو, آنکھ کھول کر کے سنو. جن صورتوں سے نفس کو حرام مزہ آئے, شہوت پیدا ہو, تو سمجھ لو یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے، اس کو قریب بھی مت بیٹھا لو. اس کے بعد امام ابو حنیفہ سے زیادہ ہم متقی نہیں ہو سکتے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے بیٹھا لگا پڑھنے کے زمانے میں، کیونکہ تعلیم اس نہیں تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست حکم عطا فرمایا. اللہ والوں نے ہمیشہ احتیاط کیا، کوئی کیسا پڑھائیں کیسے، پڑھاؤ بھی تو ایسے بچوں کو بیٹھا لو جو کم درجے کا جن کا حسن ہو، جو زیادہ ایسے ہوں میں ان کو دائیں بائیں بیٹھا لوں جتنا ہو سکے. پھر بھی شام کو اللہ سے استغفار رابطہ کر لو، عشاء کی نماز پڑھ کر، دو سنت پڑھ کر، وتر سے پہلے دو رکعت توبہ پڑھو کہ اللہ دن بھر کہیں بھی میری آنکھ خراب ہوئی ہو، لذت حرام کو درامد کر لیا ہو، چور ہے نفس، اس نفس کی چوری کردہ مال سے ہم توبہ کرتے ہیں اور حرام لذتوں سے معافی مانگتے ہیں. استغفار توبہ کر کے ون ڈے سروس روز کی روز ڈرائی کلینس کیجیے. بعض جگہ رات دن ایسے مزدور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مٹیوں میں کام کرتے ہیں تو روز کے روز اپنے کپڑے دھلواتے ہیں، اس کا نام ون ڈے سروس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار توبہ کا ون ڈے سروس دیا ہوا ہے، روز روز استغفار توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے. ایک شعر کی شرح ہو گئی، گر سگی کر دیں اے شیر آپ، شیر را مغمار برما سی کمی، اپنے شیروں کو اس کمین گاہ یعنی انتقام لینے کی جگہ، یہاں آپ کی اس صفت کا بھی ضرور ہوتا رہتا ہے، ذل انتقام معنی انتقام والا، اسی دنیا میں اللہ انتقام بھی فرماتے رہتے ہیں، لہذا اپنی کمین گاہ یعنی جو آپ کی گھات کی جگہوں ہیں وہاں سے کوئی شیر ہمارے اوپر نہ بھیج دیں. اس لیے جب کوئی اذیت یا کوئی مصیبت آئے یا کسی دشمن سے کوئی تکلیف آئے تو بس دشمنی کی طرف نظر مت کرو، یہ دیکھو کہ ایک کھوٹا اس کا ٹھوکنے والا کون ہے، اس سبب کا مسبب کون ہے. اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کرو، فوراً دو دو رکعت پڑھ کے توبہ اور رجوع اللہ کی کہ اللہ اپنی مخلوق کو میرے اوپر اذیت کے لیے مسلط نہ فرمائی. ہم ظالم بننے سے بھی پناہ چاہتے ہیں اور مظلوم بننے سے بھی پناہ چاہتے ہیں. اللہ میں ازلما اور ازلما، ازلم یعنی میں ظلم کرنے سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور ازلم ہونے سے بھی یعنی مظلوم ہونے سے بھی پناہ چاہتا ہوں. ایک شعر کا ہو گیا، دوسرا شعر سنیے. نفس شیطان کہتا ہے گناہوں میں بہت مزہ ہے، یا قلعہ یا کوئی بنگلہ خرید لیں اور قالینیں بچھا لیں وہاں تو پھر بہت شاندار زندگی گزرے گی. شاندار زندگی تقوی اور فرما برداری سے ملتی ہے، چاہے ٹاٹ پہننے کو دے خدا، چاہے چٹنی روٹی پیٹ میں ہو، لیکن تقوی کی برکت سے شاندار زندگی ملتی ہے. اب مولانا رومی کا مضمون سنیے، آج مصنوعی شریف کا درس ہو رہا ہے. جو ہمارے پردادا تھے حاجی امداد اللہ صاحب حاضر مکی شیخ العرب والعظم مکی شریف دیا کرتے، وہ حجرہ میں نے دیکھا ہے جہاں آپ حاجی صاحب درس دیا کرتے تھے مدرسے سہولتیا میں، میرا بھی درس کرایا ان حضرات نے. تعلق مان اللہ وہی درس ہے، تعلق مان اللہ کا جو رسالہ ہے یہ وہی درس ہے جو آج سے کئی سال پہلے وہاں کے لوگوں نے مجھ سے مصنوعی شریف کے درس کی فرمائش کی تھی، اسی کو چھاپ دیا گیا. تو اس کا نام تعلق مان اللہ ہے جو مفت ملتا ہے. پینے والے تو قرض کی پیتے تھے، افسوس کی بازیں مفت کی بھی نہیں پی رہے. غالب کہتا ہے قرض کی پہ پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یعنی قرضہ والے پکڑیں گے گلا دبائیں گے. اور یہاں مفت کی دی جا رہی قرض بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی واقعی توفیق دیتا ہے. جس کو اللہ ہی توفیق دیتا ہے وہی اللہ والا بننے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ نفس و شیطان کے چکر و غلامی میں انہیں کتوں کی طرح سوتا ہے. پھر آخر میں شیر جب پکڑتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس وقت زبان نکالنے سے کیا ہوتا ہے. اب مولانا رومی فرماتے ہیں کہ راہ لذت از ضرور دانز ضرور، لذت جو تم چاہتے ہو گناہوں میں یا بنگلوں اور کاروں میں، لذت تمہارے دل کے اندر ہے. اگر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد جما لو، تقویٰ کا نور پیدا کر لو، تو اندر سے راستہ لذت کا ہے، باہر سے نہیں ہے. یہ عجیب معاملہ فرماتے ہیں، راہ لذت از ضرور دانز ضرور، درون مانے اندر، اندر سے اللہ کو لذت داخل کرتا ہے. اللہ ذکر لائی تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کی یاد سے. اور دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیابہ ہو گیا عالم بیابہ ہو گیا. راہ لذت از ضرور دانز ضرور، تو لذت کا راستہ دل کے اندر ہے. کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو؟ سینما وی سی آر اور فلمی دنیا میں، رومانٹک دنیا میں. کہاں جا رہے ہو تلاش کرنے؟ لذت کا راستہ اندر ہے دل میں، تقوی اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ کا نام لو محبت سے، تسبیح اٹھاؤ، قرآن پاک اٹھاؤ، تلاوت کرو، دیکھو انشاءاللہ کیسے دل میں لذت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس کے بعد دوسرا مصرہ، راہ لذت از ضرور نظروں، لذت کا راستہ اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے. اور دوسرا مصرہ سنیے، اب لہی داں جس تنے قصر و حسن، بڑے بڑے شاہی محل اور بڑے بڑے قلعہ تلاش کرنا اب لہی سمجھ، بےقوفی حماقت سمجھ. سنگ مرمر کی خبر بننے سے مردے کو اندر کچھ نہیں ملتا ہے، باہر کی لذتوں سے تیرے دل کو کچھ نہیں ملے گا. ایئر کنڈیشن کھال کو تو ٹھنڈا کر دے گا لیکن دل کو نہیں ٹھنڈا کرے گا. جناب میں نے پسند کیا ہوا میر صاحب کہ یہاں لگا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے باہر، اس لیے میں نے اس کو نیچے کر لیا تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو. میر صاحب سمجھتے ہیں راز کو کہ کیا بات ہے. میر صاہب ہمارا لاؤڈ جی پہلے اندر لگا رہا، ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہے، اس کی رعایت سے میں نے لاؤڈ اسپیکر کو ذرا دور کر دیا. آواز تو پہنچ رہی ہے نا، آواز پہنچ رہی ہے بس. تو جس طرح اب نہیں داں جس طرح خسرو حسن، محلوں کو تلاش کرنا، قلعہ کو تلاش کرنا، بلڈنگ اور بڑے بڑے بنگلوں کو تلاش کرنا مولانا فرماتے ہیں یہ بیوقوفی ہے. خدا بے طلب بھیج دے، آسانی سے بھیج دے، تقوی کی راہ سے دنیا بھی دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، مگر دل میں نہ آنے پائے بنگلہ کار، سب باہر ہو اور کوشش یہی کرے کہ سادی زندگی ہو. بنگلوں میں زیادہ پھول پتیاں مت بنواؤ ورنہ روح بڑی مشکل سے نکلے گی. جو لوگ بہت زیادہ نقش و نگار اور چائنا کی فلاں چیز اور جاپان سے فلاں چیز منگائی، جرمن سے فلاں، ایسا سجایا. میں اپنے کمرے میں جب وادی کاغان ہے اور یہ آبشار کوٹے کا سب لگایا ہوا ہے، لیکن میں ہمیشہ اس کو دیکھ کر کہتا ہوں اے خدا یہ تو آپ بگاڑنے والے ہیں، اس کو قیامت کے دن یہ مناظر پہاڑ اور وادی کاغان یہ سب کو ویران کرنے والے ہیں وادی کاغان کو، لیکن آپ ہمیں وہ جنت مقدر فرمائیے جو کبھی ویران نہیں کی جائے گی. اللہ میں نہیں اصل کو جنت، جب میں باغات وغیرہ دیکھتا ہوں یا کشمیر کے مناظر کہیں بھی تو یہ دعا مانگ لیتا ہوں کیا اللہ میں نہیں اصل کو جنت وما قرب الیہا وعوذ من النار وما قرب الیہا، ہم کو جنت مقدر کیجیے. یہ تو بگاڑنے والے ہیں آپ، لیکن ان کو دیکھ کر کم سے کم جنت کا خیال آ جاتا ہے، درخواست کرنے کی توفیق ہے. مدینہ شریف لگایا ہوا ہے، روزہ مبارک کو دیکھتے ہی صلی اللہ علیہ نبی لوگ نہیں پڑھتا ہوں، اور داہنی طرف کعبہ شریف کے پہاڑ وغیرہ سب پورے ہیں، کعبہ شریف بھی ہے، اس کو دیکھ کر میں یہ شعر پڑھتا ہوں. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم، اے حرم کے پہاڑوں میری نگاہوں میں تمہاری عزت زیادہ ہے ان پہاڑوں سے جس پر بڑی بڑی سینری اور مناظر قدرت اور اس میں پہاڑ اور درخت پودے بہت حسین ہیں، لیکن تم اللہ کے پڑوسی ہو، تمہارا علاقہ پہاڑوں کا اپنے گھر کے لیے اللہ نے انتخاب کیا. ہر انسان جہاں مکان بناتا ہے بہتر جگہ خریدتا ہے، پوچھتا ہے کہ کون سی بیسٹ کوالٹی کے لوگ کہاں رہتے ہیں، وہاں اپنا گھر بناتا ہے. سوسائٹی گلشن اقبال، اور کوئی مچھر کالونی میں اپنا مکان نہیں بنانا چاہتا، بھینس کالونی میں نہیں بنانا چاہتا، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے گیدڑ کالونی میں مکان بنانے کو دل چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا گھر جہاں کے لیے انتخاب کروایا، سارے عالم سے وہ جگہ بہتر ہے، تب تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انتخاب فرمایا. اسی لیے وہاں کے پہاڑوں کی عظمتوں کو دیکھیے، ان کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید قائم کر دی کہ تمہارے اوپر ہم اپنی عظمت و جلال کا اثر تو ڈالیں گے لیکن جمال کا اثر نہیں ڈالیں گے، درخت نہیں لگائیں گے ہم، تاکہ ہمارے حاجی ہمارے گھر سے چپکے رہے نہیں تو تم کو دیکھتے رہیں گے. غیر اللہ سے چھڑایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ان پہاڑوں کو بغیر مناظر کے رکھا تاکہ ساری مناظر اور کعبے میں نظر آئے حاجیوں کو، ورنہ اگر یہ سب ہوتا تو کیمرہ لیے کتنے وہاں بھی پہنچے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو دوسرا شعر ہو گیا کیا کہ اندر لذت کا راستہ باہر سے گناہ کرنے سے نہیں ہے، لذت اندر سے ملتی ہے اللہ دل میں اللہ کی یاد سے. لہذا بیوقوف ہے وہ شخص جو تلاش کرتا ہے رومانٹک دنیا میں اور بحر اٹلانٹک میں غرق ہونا چاہتا ہے اور اس سے تمام غیر اللہ سے دل پھنسا کر اور عذاب الہی خریدتا ہے. جس شخص کا دل غیر اللہ میں پھنسا ہو آپ اس کی صورت کو دیکھیں گے, چہرے کو, کیا عرض کروں گی, کیا پھٹکار رہتی ہے اور کس درجے بد حواسی رہتی ہے, مغز دماغ میں کھوتے. یہ عبداللہ کو بھی یہ شعر کچھ کچھ یاد ہو رہا ہے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے, ہتھوڑے دل پہ ہے مغز دماغ میں کھوٹے, نیند حرام ہے چین سے سوتے ہیں اللہ والے. تیسرا شعر سنیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر دل کی سب خواہش بری چھوڑ دوں گا تو پھر مزہ کیسے آئے گا, زندگی کیسے پاس ہوگی, ٹیلی ویژن نہیں دیکھیں گے تو. 100 برس پہلے جب ٹیلی ویژن نہیں تھے تو جتنے لوگ زندہ تھے سب کا پارٹ ٹائم نہیں گزرا, سب پڑے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن کا انتظار کر رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر, اور جب تک ٹیلی ویژن نہیں ایجاد ہوا کسی کا ٹائم ہی نہیں گزرا, سب پڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. ارے قبرستان میں گئے ٹائم پاس ہوا یا نہیں ہوا, ان کے ٹائم اچھے پاس ہوتے تھے خدا تعالیٰ کی یاد میں. آج ٹیلی ویژن کی وجہ سے کتنے لوگ جماعت کی نمازوں سے محروم ہیں. جس دن ان کی کرکٹ کا میچ کا آتا ہے یا کسی پہلوان کی کشتی آتی ہے یا کرکٹ ہوتی ہے جاپان جرمن کے وجود آتے ہیں, واہ 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 جب ہوتا ہے تو کھانا بھی کھا رہے ہیں وہیں ٹیلی ویژن کے سامنے, اور بجائے بسم اللہ والا برکت اللہ کے وہی سن رہے ہیں, واہ 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 نماز کہاں سو کس کو. اور اس کے بعد کوئی لڑکی سامنے آ کے گانے لگی تو اب کون ہے ذرا داڑھی والا حاجی جو وہاں سے اٹھ کے بھاگ جائے. اگر ٹیلی ویژن پر کوئی لڑکی خبر دینے لگے تو ہے کوئی ملا کہ وہاں سے بھاگ کر کے حجرے میں پہنچ جائے, اپنے مسلح پر بیٹھ جائے. یارو سنو, اس کو چند دن کی زندگی ہے, اللہ پر فدا ہو کر دیکھو تو لاکھوں ٹیلی ویژن تم اپنے قلب میں محسوس کرو انشاءاللہ. ٹیلی ویژن میں کیا رکھا ہوا, وہ خالق حسن اور خالق کائنات اور خالق جنت اور خالق حور, وہ اشجار, وہ ساری بہار کائنات اور بہار کونین جب دل میں آتا ہے سارے عالم کی, دونوں عالم کی بہار لے کر آتا ہے. اب میرا شعر سنیے. دل کی گہرائی سے ان کا نام جب لیتا ہوں میں, دل کی گہرائی سے ان کا نام جب لیتا ہوں میں, میرے چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات, چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, اس کا کرم ہے جس نے ہمیں اپنے نام لینے کے لیے حکم نازل کیا کہ جب تم کو شہوت کی آگ جلائے تو میرا نام لینا شروع کرو. جب ہم گلزار ابراہیم بنا سکتے ہیں نار نمرود کو, جب ہم نمرود کی آگ کو گلزار ابراہیم کر سکتے ہیں تو تمہارے دل میں بھی سرکشی و بدماشی کے جو خواہشات کی شہوات نفسانیہ کی آگ لگی ہوئی ہے تمہارے دل میں بھی, تم ہمارا نام تو لے کر دیکھو, ذکر تو کر کے دیکھو, چند دن کیا چھوٹ چھاڑ ختم ہو, تمام ذکر کرو, پھر دیکھو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دل کو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی برکت سے گلزار بنا دے گا, ناری ہی کو گلزار بنا دے گا, ہمارے دل کی شہوت کی آگ کو حکم دے دے گا. کونو یا نار کونی بردوں و سلامن, اے آگ کو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. اللہ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا لے کے گئے تھے, نور ابراہیم ہی لے کر گئے تھے, تو اللہ کا نور تھا. آپ بھی اللہ کے ذکر سے محروم ہی فرماتے ہیں. اب یہ تیسرا شعر سنا رہا ہوں. اذکر اللہ شاہ ما دستور داد, ہمارے شاہ نے ہمیں ذکر اللہ کا دستور نازل کر دیا قرآن پاک میں. اذکر اللہ شاہ ما دستور داد, اذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد کرو, اس کا قانون اور دستور اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دیا. اذکر اللہ شاہ ما, ذرا عبارت کی چاشنی کو دیکھو, لذت بیان تو دیکھو معلوم ہی کی. اذکر اللہ شاہ ما, میرا شاہ دستور داد, اس نے دستور بنا دیا کہ ہمیں میرے بندو تم ہم کو یاد کرو. اندر آتش دیپ ہم کو آگ بری بری خواہشات کی آگ میں جلتے دیکھا، اندر آتش دید آگ میں ہم کو دیکھا، کیا مطلب کہ گناہوں کے تقاضوں کی آگ میں دیکھا، تو مارا نور داد اور ہم کو اپنے ذکر کا نور عطا فرمایا، تو ہم کو نہ ہمیں نام لینا شروع کرو، جب تم کو نفس شیطان ستائے گناہ کے تقاضے سے پریشانی ہو، ففروا الی اللہ، تو تم میری طرف آؤ تسبیح لے کر مجھے یاد کرنا شروع کر دو، تو نعرہ شہوت چیکوشت، اب چوتھے شہر کی شرابت سن کر کے ختم، نعرہ شہوت چیکوشت، شہوت کی آگ کیا چیز بجھا سکتی ہے، یہ جلال الدین رومی کا ارشاد ہو رہا ہے، نعرہ شہوت چیکوشت، شہوت کی آگ کس چیز سے بجھے گی، گناہوں سے، منہ کالا کرنے سے، دل کالا کرنے سے، رسوائی کے جوتے کھانے سے، فرماتے ہیں نعرہ شہوت چیکوشت، ابھی مصرا پورا نہیں ہوا، چھوٹے سے مصرے میں فائلاتم فائلاتم فائلن، اتنا چھوٹی سی بحر ہے، ابھی فائلاتم فائلاتم کہاں ہے، ابھی فائلن باقی ہے، پہلا مصرا اور اسی میں جواب دے دیا، پہلا میں ابھی دو فائلاتم فائلاتم فائلن، اس کا وطن ہے مصنوعی کا، نعرہ شہوت سے کشت فائلاتم فائلاتم، اس میں کیا سوال آیا، جواب نہیں آیا، ابھی شہوت کی آگ کیا چیز بجھا سکتی ہے، آگے ایک فائلن رہ گیا تھا، فائلن فرماتے ہیں نور خدا، اللہ کا نور تمہاری شہوت کی آگ کو بجھا دے، ورنہ آگ میں آگ میں آگ میں بڑھتی ہی رہے گی، چلتے گھومتے مسجد مر جاؤ گے، بری موت، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے ہم سب، ناری شہوت سے کشت نور خدا، شہوت کی آگ کیا چیز بجھا سکتی ہے، خدا کا نور، ناری شہوت سے کشت نور خدا، اور نور ابراہیم را ساز و استاد، اے استادو، دیکھو مولانا کا کمال ہے کہ ہمیں استاد کہہ رہے ہیں، بعض وقت اکرام سے استاد کہتے ہیں، اکرام سے استاد کہتے ہیں نہیں، یہاں ابھی بھی رواج ہے، استاد ذرا ایک بات سے خیال رکھنا، استاد یہ اکرام ہے، مولانا نے ہمارا اکرام فرمایا کہ نار نور ابراہیم را ساز و استاد، ابراہیم علیہ السلام کا نور حاصل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، تاکہ تمہارا نار نمرود، تمہارے نفس نمرود سے کم نہیں ہے، نعرہ نمرودی تمہاری گلزار ابراہیمی سے تبدیل ہو جائے، نعرہ نمرودی گلزار ابراہیمی سے تبدیل ہو جائے، مولانا امین صاحب آنکھ نہ بند کرنا بھائی، جہاں بند کرنا چاہیے وہاں بند کرو، بعض موقع آتے ہیں اس کا آنکھ بند کرنے کا مزہ بھی آپ کو ملنے کے لیے راستے ہیں، جہاں آنکھ بند کرنے کا حکم ہے، مثلا کوئی لڑکی آ گئی، اخبار میں کوئی تصویر آ گئی، وہاں سے نظر ہٹا لو، یہاں بند کر لو، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، لیکن تقریر جب ہو رہی ہے وہاں آنکھ بند بند کرو، بیت اللہ کو دیکھ کر آنکھ بند بند کرو، اللہ کا گھر دیکھو روزے مبارک پر آنکھ بند بند، ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو، شاعر کہتا ہے ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو، دیکھو ہے نگاہیں بے قرار، وہاں آگمن کرنے کا موقع نہیں ہے، گھومتی ہے گنبد خضرا کو تو، دیکھو ہے اے نگاہیں بے قرار، ہوشیار ہے جانے مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار، ہوشیار اے جانے مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار، آ جسو یا مجھ کو ملتا ہے، دل کو ملتا ہے تم سے ہمارے سکینہ، تم سے ملتا ہے دل کو ہمارے سکینہ، یا جبال المدینہ یا جبال المدینہ، اے مدینوں کی پہاڑوں، تمہیں بھی ہمیں یاد آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں پہاڑوں پر، مکہ شریف کی پہاڑیوں پر تو آپ نے بکریاں بھی چرائیں، اللہ ہم سب کو بار بار مکہ شریف و مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، گناہ سے دھل جاتا ہے انسان، پاک و صاف ہو جاتا ہے، بار بار حج کرنے سے ایک تو جتنی نمازیں، لاکھوں لاکھوں نمازیں مل جاتی ہیں، ایک نماز کی لاکھ لاکھ نماز، اور پھر حج کرنے کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں سے پیدا ہوا، صاف ستھرا، اللہ پیسہ دے تو بچا کے مت رکھو، یہ کرنسیاں سب حاجی جو کچھ کھاتا ہے، یہاں تک کہ کیلا اور سیب کا جوس بھی پیتا ہے، وہ سب حج کے ثواب میں خدا لکھتا ہے کہ میرے گھر کی حاضری میں اس کو انٹری کرو، فرشتوں لکھو اس کو، جانتے ہیں آپ ان کو، اس لیے وہاں پہ وہاں کفایت شادی مت کرو، خوب بزرگوں نے فرمایا سیب کھاؤ کیلے کھاؤ، اچھے سے اچھی چیزیں جو اللہ کی کھلائے، یہ میں نے آج یہ چیزیں درس مثنوی دے دی، چار شعر اب اس کے بعد ایک میرا شعر سن لیجیے جو اس مثنوی کی کا آخر میں اس مثنوی کے لیے سمجھیے کہ اس کی شرح میں شامل ہے کہ خدا کیسے ملتا ہے دل میں. خدا وظیفوں سے نہیں ملتا, وظیفہ معین ہے, اللہ کے راستے میں یارت کرتا ہے, پٹرول دیتا ہے, مگر خود چلنے سے منزل طے ہوتی ہے. جب تک گناہ سے نہ بچے اور فرائض و واجبات پورا نہ کرے تو خالی ذکر سے اللہ نہیں جائے گا. ذکر پٹرول ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اب میرا شعر سنیے کہ ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے, ہزار خون تمنا, ہزاروں ناجائز آرزوؤں کا خون پینا پڑتا ہے. دل چاہتا ہے اس کو لپٹ جاؤ, اس کو دیکھ لو, بری بری خواہشات حسینوں کے بارے میں, یہ نہ سمجھ لو داڑھی رکھنے سے سب مخنث ہو جاتے ہیں, ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. بازے بیچارے سادے عوام مولوی حافظ قاری صوفی کو داڑھی والوں کو سمجھتے ہیں. یہ تو ہر وقت تسبیح پڑھتے ہیں, ان کے دل میں تو خیال بھی نہ آتا ہوگا, اللہ کرے ان کا یہ گمان ہمارے لیے خدا مقدر کر دے. لیکن جو داڑھی والے صوفی ہیں ان سے پوچھو کہ کتنے آلے چلتے ہیں, نفس کا کیسا کیسا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. بلکہ تقویٰ کی برکت سے ان کی اسٹیم اور زیادہ تیز رہتی ہے, کیونکہ دیکھیے جو انجن کا ڈھکن کھلا ہو ساری بھاپ نکل جاتی, وہ تو ریل وہیں ٹھنڈی کھڑی رہے گی, چل بھی نہیں سکتی. جو اپنے گناہوں کے تقاضوں کو روکتا ہے اس کی اسٹیم اس گرمی سے اور زیادہ تیز ہوتی ہے اللہ کے راستے میں, اس کو زیادہ اللہ کے نام میں مزہ بھی آتا ہے اور جوش و جولانی بھی رہتی ہے اس کی مولانی میں, جوش و جولانی. اور جو اپنی بدنظری کرتا رہتا ہے, ہر وقت میں گناہ کرتا رہتا ہے, اس کی اسٹیم کی ساری ٹیم نکلتی رہتی ہے, اس میں کچھ نہیں, شوشاں کرتا رہتا ہے, اس کا انجن کسی کام کا نہیں رہتا. اب سنیے ہزار میرا شعر, یہ اب تقریر ختم ہو رہی ہے آج کی مجلس کی. ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے, ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے, دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. دل تباہ میں یعنی جب گناہ چھوڑنے سے دل ویران ہوتا ہے اور دل کی بہاریں نفسانی ختم ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنا گھر بنا لیتا ہے. دل تباہ ہوا کس بات سے؟ نافرمانی چھوڑنے سے. بظاہر فانی بہار نہیں آئی, گناہ کے مزے چھوڑ کر توبہ کر کے اور اپنے نفس کے تدبر تقاضے کو توڑ کر اس نے اپنے دل کو ویران کر لیا, دل کی خواہش کو. تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں خدا آتا ہے, ایسے دل کو خدا اپنا گھر بناتا ہے. یہ شعر میرا ہے. ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے, دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. فرما روائے عالم کون ہے بتاؤ؟ فرما روائے عالم کون ہے بھائی؟ ارے اللہ ہے بھائی. یعنی فرما روا نہیں سمجھتے بادشاہوں کہتے ہیں, تو سارے عالم کا فرما روا کون ہے؟ ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے, دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. اب ایک شعر اور سن لیجیے. نہ میں قدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں. خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بندگاہی کوئی کرے تو دل میں اللہ کی تجلی آ جائے گی. اس لیے شاعر کہتا ہے نہ میں قدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے, یعنی جو دل خدا پر فدا ہو جائے, اپنی بری خواہشاتوں کو ویران کر دے, وہ گیا اللہ کے راستے میں, اس نے اپنے دل کو شہید کر دیا, تو آہ اس کو کیوں نہ قرب ملے. اس کو اتنی حیات اللہ عطا کرتا ہے کہ اس کی حیات کے صدقے میں لاکھوں مردے بھی زندہ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی حیات اللہ دیتا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. اور مولانا شاہ محمود احمد صاحب کا شعر, اجڑے ہوئے دل کو میرے آباد کریں گے اگر آپ نے دل کی خلیص خبیص بہاروں کو ختم کر دیں. گناہوں سے جو لذت آتی ہے یہ بہار خبیص ہے, لعنتی ہے, اللہ کے غضب والی بہار ہے, خدا کے قہر نازل کرانے والی بہار ہے جو نافرمانی کی راستے سے آتی ہے. اس لیے اگر آپ نے ہمت کر کے اس کو چھوٹ توڑ دیا تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آباد کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اجڑے ہوئے دل کو میرے آباد کریں گے